बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج 22 اردبہشت ہے، مئی کی 12، اور رمضان المبارک کی 29 تاریخ اور بدھ کا دن ہے، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 207 سے 209 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری جناب حسن محبی۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد رمضان المبارک کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام صبح رمضان آپ سماعت فرمائیں گے۔ صبح رمضان کے بعد سنیے گا تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ صہیونی طاقت کی زبان کے سوا کوئی دوسری زبان نہیں سمجھتے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کا طوفان شہروں سے نکل کر اب دیہی علاقوں میں پہنچ رہا ہے، جس کے باعث پورے ملک میں بہت بڑا بحران پیدا ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اس وقت تک بات چیت شروع نہیں کریں گے جب تک کشمیر میں 5 اگست 2019 سے پہلے والی پوزیشن بحال نہیں ہو جاتی۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ صہیونی طاقت کی زبان کے سوا کوئی دوسری زبان نہیں سمجھتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے منگل کی شام طلبہ تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس سے خطاب کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں افغانستان اور فلسطین کے تازہ ترین اور انتہائی تلخ واقعات پر اپنے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی لعنت ہو ان صفاق ترین افراد پر کہ جنہوں نے افغانستانی معصوم اور مظلوم بے گناہ غنچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، خاک و خون میں نہلا دیا اور ان بچیوں کو شہید کر کے وحشی پن کی حدوں کو عبور کر لیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس کے ساتھ ہی مسجد الاقصی، قدس شریف اور فلسطین کے دیگر مقامات پر صہیونیوں کے ظالمانہ اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ غیر انسانی اقدامات دنیا والوں کے سامنے انجام پا رہے ہیں، سب کو چاہیے کہ ان واقعات کی مذمت کرتے ہوئے اپنے فرائض پر عمل کریں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ملت فلسطین کی استقامت اور پائیداری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، صہیونی طاقت کی زبان کے سوا کوئی دوسری زبان نہیں سمجھتے ہیں، لہذا فلسطینیوں کو چاہیے کہ اپنی استقامت اور طاقت کو بڑھائیں تاکہ ان ظالموں کو گھٹنے ٹیکنے اور بربریت اور وحشی پن پر مبنی اقدامات سے روکا جا سکے۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ جب تک بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، اس کے خلاف فلسطینی نوجوانوں کے حملے جاری رہیں گے۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل حنیہ نے منگل کو ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا
کہ بیت المقدس کے مسئلے نے داخلی اور بیرونی سطح پر ایک نیا سیاسی، عوامی اور جنگی توازن قائم کر دیا ہے، اور سار انجام فلسطینی عوام کا عزم و ارادہ ہی اس جنگ میں کامیاب ہوگا۔ غزہ میں فلسطینی استقامتی گروہوں کے مشترکہ آپریشنل کمان نے بھی زور دے کر کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہوگی، اور یہ کہ بیت المقدس میں اپنی منمانی کرنے کا دور گزر چکا ہے۔ فلسطینی گروہوں نے فلسطینی قوم اور خاص طور سے بیت المقدس کے فلسطینی شہریوں کو اس بات کا یقین اور اطمینان دلایا ہے کہ وہ تنہا نہیں ہیں اور فلسطینی گروہ ان کی ڈھال اور ان کے ہتھیار ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین نے تمام فلسطینی علاقوں اور فلسطینی کیمپوں میں یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور ان کی جانب سے بیت المقدس کے عوام اور انتفاضہ رمضان کی حمایت کی ضرورت پر تاکید کی گئی ہے۔ غزہ کے مختلف استقامتی گروہوں نے اعلان کیا ہے کہ سیف القدس کے عنوان سے شروع ہونے والی اس جنگی کارروائی میں تل ابیب کے اطراف میں اور مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر میزائل اور راکٹ برسائے گئے ہیں، اور ان حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ دوسری جانب بیت المقدس کے فلسطینیوں نے بھی ایک اجتماع کر کے صہیونیوں کے جرائم کے جواب میں فلسطینی گروہوں کے جوابی میزائلی حملوں پر جشن منایا ہے۔ غزہ پر جا رہے اسرائیلی فوجیوں کے حملے جاری ہیں، اور اس کے جواب میں فلسطینی گروہوں کی جانب سے بھی صہیونی ٹھکانوں پر مسلسل جوابی حملے کیے جا رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر شمالی غزہ کے بعض علاقوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ فلسطین کے استقامتی گروہوں نے بھی اسرائیلی جارحیت کے جواب میں منگل کو بھی مقبوضہ علاقوں میں 150 سے زائد راکٹ اور میزائلوں سے حملہ کیا۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے منگل کو شمالی غزہ پٹی کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی۔ صہیونی حکومت کی فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی بمبار جنگی طیاروں نے غزہ میں استقامت کے 130 سے زیادہ ٹھکانوں پر بمباری کی۔ تاہم فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی جنگی طیاروں نے مغربی غزہ میں ایک رہائشی ٹاور کے 8th فلور پر واقع 2 رہائشی اپارٹمنٹس کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہری شہید ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق غزہ پر صہیونی فوج کے گزشتہ 2 دنوں کے حملوں میں 9 بچوں سمیت 24 عام شہری شہید ہو گئے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 103 تک پہنچ گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے فلسطینی عوام کے مسلمہ حقوق کی مکمل حمایت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں ایک بار پھر فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعلان کیا، اور فلسطین کے روزہ دار عوام پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم، نیز مسجد الاقصی پر صہیونی فوجیوں کے حملے اور نہتے نمازیوں کو شہید و زخمی کرنے کی سخت الفاظ میں مذمت کی، اور اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے فلسطینی عوام کے مسلمہ حقوق و اہداف کی بھرپور حمایت پر زور دیا۔ عرب لیگ کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس متحدہ اور عملی موقف اختیار کیے بغیر ختم ہو گیا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے حالات کا جائزہ لینے کے مقصد سے عرب لیگ کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس منگل کی شام منعقد ہوا۔ عرب لیگ نے اپنے ہنگامی اجلاس کے اختتامی بیان میں ملت اور سرزمین فلسطین کے خلاف غاصبوں کے ظالمانہ اقدامات کی مذمت کی ہے۔ عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کے اختتامی بیان میں صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات کو فوری طور پر روکے جانے اور صہیونی حکومت کے ساتھ عرب سازش کاروں کے تعلقات کو منقطع کرنے یا معطل کیے جانے سے متعلق کسی متحدہ موقف کا مشاہدہ نہیں کیا گیا۔ بیان میں اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف سلامتی کونسل اور عالمی عدالت کے ساتھ تعاون کے لیے ایک وزارتی کمیٹی تشکیل دیے جانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ مغربی ایشیا کے امور پر نظر رکھنے والے ماہرین کے مطابق صہیونی حکومت کے خلاف حماس کی جوابی کارروائی سے تل ابیب سے زیادہ سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات، مراکش اور اردن کے حکام کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کا طوفان شہروں سے نکل کر اب دیہی علاقوں میں پہنچ رہا ہے، جس کے باعث پورے ملک میں بہت بڑا بحران پیدا ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ برس کرونا کی پہلی لہر میں ہندوستان کے دیہی علاقے تقریباً محفوظ تھے، لیکن اب دوسری لہر اس قدر شدید ہے کہ اس نے ساری رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے دیہی علاقوں میں اپنا قہر برپا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں دیہی علاقوں میں بڑی تعداد میں کرونا سے اموات ہو رہی ہیں۔ آگرہ، بلند شہر، میرٹھ، غازی پور اور دیگر اضلاع کے دیہاتوں میں کرونا پوری تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، جہاں طبی سہولیات کا پہلے سے ہی فقدان ہے۔ دیہی علاقوں میں اموات کے بعد لوگوں نے لاشیں ندیوں میں پھینکنا شروع کر دی ہیں۔ دوسری جانب ملک میں ٹیکہ لگانے کی مہم میں بھی شہروں کے مقابلے میں دیہی علاقوں کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، اور حکومت نے ٹیکے کی رجسٹریشن کے لیے ایپ متعارف کرایا ہے جو دیہی علاقوں کے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس درمیان گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کرونا کے مزید 330,000 مصدقہ کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں 3,876 مریض کرونا سے زندگی کی جنگ ہار گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اس وقت تک بات چیت شروع نہیں کریں گے جب تک کشمیر میں 5 اگست 2019 سے پہلے والی پوزیشن بحال نہیں ہو جاتی۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے منگل کو عوام سے ٹیلی فون پر براہ راست گفتگو کے دوران لوگوں کے سوالوں کے جوابات میں کہا کہ 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس لیے جانے تک ہندوستان سے بات چیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک کو خوف ہے کہ چین ان سے آگے نہ نکل جائے، اس لیے مغرب نے چین کے مقابلے میں ہندوستان کو لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نوٹس لے۔ انہوں نے ملک کی اپوزیشن جماعتوں پر بھی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ مافیا گروہوں سے مقابلہ کر کے جیت کر دکھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں قانون کی بالادستی ضروری ہے، ماضی میں نواز شریف نے سپریم کورٹ پر حملہ کرایا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں اور ظالمانہ اقدامات کے جواب میں فلسطینی گروہوں کی سیف القدس کاروائی۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر جناب گلشن عباس نقوی صاحب، السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ۔ گلشن صاحب، پچھلے ایک ہفتے سے تقریباً بیت المقدس کے حالات انتہائی سنگین ہو چکے تھے، اور مسجد الاقصی میں نمازیوں پر ایک طرح سے عرصہ حیات تنگ کرنے کی غاصب صہیونی حکومت اور اس کے فوجوں کی جانب سے کوشش کی جا رہی تھی۔ دوسری جانب مشرقی بیت المقدس میں جو شیخ جراح کا علاقہ ہے، وہاں کے فلسطینیوں سے زبردستی ان کے مکانات خالی کرانے کا الٹیمیٹم تک دے دیا گیا تھا۔ تو اب جب مسجد الاقصی پوری طرح سے خطرے میں تھی اور بیت المقدس پوری طرح سے فلسطینیوں کے ہاتھ سے نکل رہا تھا، تو ایسے میں کیا سیف القدس کاروائی کے علاوہ کوئی اور راستہ بچا تھا فلسطینیوں کے سامنے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطینیوں کے سامنے شروع سے ہی، جب سے صہیونی حکومت نے قبضہ کیا ہے اور اپنی ناجائز حکومت کا اعلان کیا ہے 1948 سے، تب سے استقامت کے علاوہ فلسطینیوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس پورے عرصے میں ہم نے دیکھا، اور اس پوری صہیونی حکومت کی جو ساری کارکردگی ہے اس کو سامنے رکھیں، تاریخ کو سامنے رکھیں، فلسطینیوں کی تاریخ کو سامنے رکھیں، وہ جو ان کے ساتھ سازباز کرتے رہے ہیں صہیونی حکومت کے ساتھ، ان کو سامنے رکھیں، اور جنہوں نے استقامت کی ہے اسرائیلیوں کے مقابلے میں، اس ساری صورتحال کو اگر ہم سامنے رکھیں تو نہ صرف یہ کہ اب موجودہ صورتحال میں، بلکہ شروع سے لے کر اب تک فلسطینیوں کے پاس استقامت کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. صہیونی حکومت جو ہے وہ دونس داندلی کی حکومت ہے. اس کی پوری جو ماہیت ہے اس کی جارحیت کی, ظلم و ستم کی ماہیت ہے. یہ وجود میں آئی ہے تو صرف زور و زبردستی کے ساتھ آئی ہے, اور اگر یہ کوئی زبان سمجھتی ہے تو وہ بھی زور اور زبردستی کی زبان ہے. صہیونی حکومت کی سمجھ میں دوسری کوئی زبان آتی نہیں ہے. اگر وہ مذاکرات کرتی ہے تو صرف اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ مذاکرات کرتی ہے. یہ ہمیں کئی عشروں سے صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے, اور یہ چیز بڑی کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا جو ہے وہ فلسطینیوں کے جو بنیادی ترین حقوق ہیں ان کے ساتھ غداری کرنے کے مترادف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کہا تھا کہ صہیونی حکومت جو ہے یہ کینسر کا پھوڑا ہے, اور اگر سارے مسلمان سارے اسلامی ممالک مل کر ایک ایک بالٹی اس حکومت پر ڈال دیں تو یہ حکومت جو ہے یہ ناجائز حکومت خود بخود اس میں بہہ جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت ان عرب ممالک نے جو آج تک چپ سادے ہوئے ہیں اور چار مرتبہ صہیونی حکومت کے ہاتھوں شکست کھا چکے ہیں, اگر یہ صہیونی حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے بجائے بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں آواز ملاتے اور ان کی آواز پر لبیک کہتے اور ان کا ساتھ دیتے, ان کے نظریے پر عمل کرتے, سوچتے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا ہے وہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک اس پر عمل کیا جا سکتا ہے, تو اگر یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پالیسی پر چلتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج نہ صرف یہ کہ فلسطینیوں کو یہ حالات دیکھنے پڑتے اور ان پر اتنا یہ تشدد ہوتا کہ سینکڑوں لوگ جو ہیں یہ چند دنوں کے اندر زخمی ہو گئے ہیں, تو نہ صرف فلسطینیوں کے حقوق پامال ہوتے بلکہ آج صہیونی حکومت کا نام و نشان تک بھی نہ ہوتا.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. چلتے ہیں اسلام آباد جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار جناب عمر ریاض عباسی صاحب. عباسی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عباسی صاحب ظاہر ہے کہ آپ تو جانتے ہیں, میں اپنے ناظرین کے لیے تھوڑا سی یہ وضاحت کر دوں کہ پچھلے کئی روز سے اور خاص طور پر جمعت الوداع سے مسجد الاقصی کے اندر صہیونیوں نے اور صہیونی فوجیوں نے فلسطینی نمازیوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کر دی تھی. اسی دوران بیت المقدس کے ایک بڑے علاقے کو جو فلسطینیوں کا محلہ ہے وہاں کے بارے میں صہیونی حکومت کی عدالت نے یہ الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ فلاں تاریخ تک آپ اپنے مکانات چھوڑ کے چلے جائیں, اس لیے کہ یہ صہیونیوں کو الاٹ کر دیے گئے. ظاہر ہے کہ جنگ کا جو ماحول ہے یا زمین ہے وہ صہیونی حکومت نے تیار کی تھی, لیکن اس بار جو ایک نئی چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ زمین تو اس نے تیار کی, ظاہر ہے کہ وہ جا رہے ہیں, لیکن فلسطینی مجاہدین اور فلسطین کے استقامتی گروہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا کہ پیر کی رات 9 بجے تک اگر تو مسجد الاقصی سے باہر نہ نکلے اور اپنے جارحانہ اقدامات سے دستبردار نہ ہوئے تو ہم پھر تم پر حملہ کر دیں گے, اور وہی ہوا. تو اس بار جو فلسطین کے جہادی گروہوں نے ابتکار عمل اپنے ہاتھ میں لیا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے, اس جو ایک نوعیت نئی کھل کر سامنے آئی ہے فلسطینی گروہوں کی طاقت اور ان کی جو توانائی ہے دنیا کے سامنے, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فرام لاسٹ 72 آورز میں آپ ڈیٹ لے رہا ہوں فلسطین کے حوالے سے, یروشلم کی جو سچویشن ہے اس وقت بڑی ترناک بھی ہے, وحشت ناک بھی ہے. وہاں کے انالسٹ سے بات ہوتی ہے. ابھی ہمارا جو پاکستان میں مین اسٹریم میڈیا ہے میں نے وہ دیکھا ہے, اب تک جو 20 شہادتیں ہو چکی ہیں, 150 سے زائد زخمی ہیں, اس میں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں, اور جو باربیرک ایکٹیویٹیز اسرائیل کی طرف سے جاری ہیں اور مسجد اقصی کے ایک پورشن کو باہر کے انہوں نے آگ لگائی اور وہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے تھے اس کو, اور وہاں پہ دیکھیں میں ایک چیز مجھے اچمبے کی بات نہیں لگتی, جب آپ حالت افطار میں ہوں, تراویح میں ہوں, اپنی مقدس مسجد میں ہوں, یہ تو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن کو سوچنا چاہیے کہ ان کا لا کتاب کی حد تک ہے یا خاموش ہے. کبھی کوئی مسلمان اٹھ کے گرجے میں چرچ میں کوئی ایسٹر کی یا کرسمس کی تقریب ہو اس میں گھس جائے تو اس کو پوری دنیا کا مین اسٹریم میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے کہ یہ جی گھس گئے مسلمان دہشت گرد ہیں. یار مسلمان اپنے قبلہ اول میں افطاری کی حالت میں, اعتکاف کی حالت میں, اور وہ قبلہ اول کے جو ہسٹورک پرسپیکٹو میں کلچرلی آئیڈیالوجیکلی ریلیجس پرسپیکٹو میں انٹرنیشنل کورٹ میں کوئی کیس لے کے جائے ہم لڑنے کو تیار ہیں, وہ ہمارا ہے, وہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہے, وہ مسلمانوں کا آئیکن ہے جس میں جس کے بارے میں ہماری ہولی بک میں سورہ اسراء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اس واقعے کا ذکر ہے. اور ایون 1967 تک دیوار کریا جو ہے وہ ہمارے پاس تھی وہ بھی چھن گئی. میرا ماننا یہ ہے کہ قصور ہمارا اپنا ہے, سوری ٹو سے یہ بات کئی لوگوں کو غلط لگے گی, اسرائیل ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے درمیان میں اور سراؤنڈیڈ بائی 57 اسلامک کنٹریز, 57 اسلامی ممالک, اور وہ میں اسے امت مسلمہ نہیں کہوں گا. میں آج آپ کے پروگرام میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں میرے نزدیک اس وقت امت مسلمہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, یہ میں جذباتی طور پہ نہیں کہہ رہا, ریسرچ بیسڈ انالیسز دے رہا ہوں. دیر آر 57 اسلامک کنٹریز بٹ دے آر ناٹ یونائٹیڈ, وہ مسلم امہ نہیں ہے, وہ اسلامی ممالک ہیں, ان کی اپنی اپنی ٹیریٹوریل باؤنڈریز ہیں. سوائے ایران کے, اسلامی جمہوریہ ایران کے, یا پاکستان کے اندر ایک پبلک سطح پہ ایک اویئرنیس یا گورنمنٹ کی پالیسی ہے, ٹرکی تھوڑا اسٹینڈ لیتا ہے, باقی 54 اسلامی ممالک مجھے بتا دیں کہ اس سے ایک ملک نے آواز بلند کی, تو کیا ایران پاکستان اور ترکی کے کچھ سینٹیمنٹس انہوں نے ہی مطلب ایک لیا ہوا ہے؟ کیوں یونائٹیڈ نہیں ہوتے؟ او آئی سی ڈیڈ مردہ گھوڑا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہم کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمانوں میں بڑا جذبہ ہے, فلاں ہیں, یہ کر دیں گے, ہر تقریباً جو باقی اسلامی ممالک ہیں, عرب کنٹریز بالخصوص, فرانس کی پروڈکٹس وہاں پہ چل رہی ہیں, اسرائیل کی پروڈکٹس کھلی ہیں, تو جب آپ نے بزنس ٹائز بنائی ہوئی ہیں تو آپ فلسطین کے حق میں کیسے آواز بلند کریں گے؟ تو فلسطینیوں کا اس وقت جو جذبہ حریت ہے, انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اکثر عرب کنٹریز مسلمان ممالک, ان کے بزنس ٹائز ہیں اسرائیل کے ساتھ, اب وہ تسلیم کرنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو آل سعود ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کیا پوری دنیا مل جائے گی, اور اس کے ساتھ انہوں نے بزنس ٹائز بنائی ہیں, اس پہ فلسطینیوں کی نظر ہے, لہذا اس کا بڑا امپیکٹ پڑا ہے ان پہ, اور پازیٹیو امپیکٹ پڑا ہے. جو آپ کا سوال ہے نا کہ ابھی جو ایک تھرل اور ایک انرجی ان کے اندر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ چاروں طرف سے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دینے والا, لہذا اب ہم ہیں سر بکف ہو کے قبلہ اول کی بازیابی کے لیے, آزادی کے لیے اپنی غاصبانہ.
لیکن عباس صاحب بات یہ بھی ہے کہ انتفاضہ جو ہے پتھر سے شروع ہوئی تھی اور آج میزائل برس رہے ہیں صہیونی ٹھکانوں پر.
بالکل ٹیکنالوجی ہے, میں نے آپ کے سال پہلے کے پروگرام اٹھا لیں, میں نے کہا تھا کہ وہاں کے جتنی بھی فورسز ہیں جو حریت پسند ہیں ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے. دیکھیں جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اللہ کی مدد و نصرت تو ہے, انہوں نے وہ اکوپ کیا ہے, ان کے وہ جو ینگسٹرز ہیں مختلف یونیورسٹیز سے پڑھے ہیں, پرزے بنانا, جوڑنا, ڈیٹرنس حاصل کرنا, وہ سارا ہی انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے فلسطین کی یوتھ کو. فلسطینیوں نے کسی سے مدد نہیں لی, وہ اپنی خود اعتمادی پہ, سیلف ڈیٹرمینیشن پہ, اپنی کوالٹی پہ, اپنا جو وزڈم تھا, ذہن تھا, ٹیکنالوجیکل مائنڈ تھا, اس کے ذریعے انہوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے, اور اب وہ سٹون سے لے کے ٹورڈز ٹیکنالوجیکل ویپنز وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑھے. لیکن میرا سوال یہ ہے پوری مسلم امہ سے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ اسرائیل کا نقشہ نہیں ہے؟ اسرائیل کا میپ مجھے کوئی دکھا دے. اسرائیل اپنا میپ نہیں بناتا اس لیے کہ آج وہ میپ بنا دے تو کل انٹرنیشنل کورٹ میں کہا جا سکتا ہے, دنیا پوچھ سکتی ہے کہ بھائی آپ کی تو باؤنڈریز یہ تھی, یہ آپ قبضے کرتے چلے جا رہے ہیں. اس نے میپ اسی لیے نہیں بنایا کہ وہ پورے عالم عرب کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے, اور یہ میرا لکھ لیں کہ وہ ایکسپینڈ کرے گا, اسی لیے وہ نقشہ نہیں بنا رہا, وہ سارے کے سارے خطے عرب.
لیکن جو صورتحال ہے عباسی صاحب, جو صورتحال ہے اس وقت, جو ریزسٹنس بلاک ہے, جو استقامتی محاذ ہے, آپ دیکھیں کہ غزہ 2018 سے اب تک یہ تیسری جنگ ہے. 2018 اکتوبر میں پہلی جنگ ہوئی تھی, یعنی اس سے تو پہلے مختلف جنگیں ہو چکی, لیکن میں یہ 2018 کے بعد کی بات کر رہا ہوں. چار دن میں اسرائیل جو ہے جنگ بندی قبول کرنے پر مجبور ہوا تھا, پھر 2019 مئی میں دوبارہ دوسری جنگ ہوئی, دو دن میں مجبور ہو گیا تھا ہتھیار ڈال دینے پر. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب اس کے اندر یہ توانائی, وہ تو اپنی بقا کی اب جنگ لڑ رہا ہے.
دیکھیں اسرائیلی سروائیول میں آج ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہی ہوں, اسرائیل کی کیبنٹ کو الگ سے دیکھیں, اسرائیل کا سہیونزم جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے تلمود کا اور بائبل کا, جس میں انہوں نے تحریف کی ہے. میں آپ کو بتاؤں ابھی وہ آگ لگنے پہ جشن منا رہے ہیں, یہ تحریف شدہ بائبل کے اندر بڑا ڈاکیومینٹڈ اور آرگنائز سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ غلط پیشن گوئی ہے کہ یہاں پہ اس کو آگ لگے گی اور تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ ری بلڈ ہوگا. سیکنڈ ٹیمپل آپ کو پتا ہے ان کے نزدیک جلایا گیا تھا, حالانکہ ہسٹری میں ایسا نہیں ہے. تو ان کے جو نئے نئے مائنڈ سیٹ ہیں جنہوں نے بائبل میں تحریف کی, تلمود میں تحریف کی, وہ ان کے آئیڈیاز کو, وہ سہیونزم پروموٹ ہو گیا یہودیت میں. یہودیت کا اتنا قصور نہیں ہے, جو جینون یہودی ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا یہ سہیونزم اس کے اندر داخل ہو کے خطرناک ہو جاتا ہے. لیکن آپ کی جو ماننا ہے فلسطینیوں کے اندر ایک نئی روح پھونکی گئی ہے, وہاں کی جتنی تحریک انتفاضہ کی وہ اکٹھی ہو گئی ہیں اور یہ ان کو موقع مل گیا یونائٹیڈ ہونے کا. کے اندر کرپشن کے کیسز, خود نیتن یاہو کا ٹرائل ہے, ایرل شیرن کو دیکھ لیں, سارے کے سارے کرپشن چارجز کے اندر پسے ہوئے. وہ اپنے ان اس خفت کو مٹانے کے لیے ایک تو یہ لانچ کر رہے ہیں, دوسرا اپنی سروائیول اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن پیچھے ان کے جو ربیز ہیں جو فالس اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کو, یہ اسرائیل کو مروا دیں.
بازی صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں, گلشن صاحب ہم آپ کے بھی, اور ناظرین آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. ایک گود میں بچہ اور نوجوان, فلسطینی نوجوان اور جوان بوڑھے, خواتین, سب اس وقت جہادی جذبے سے سرشار ہیں, تو ظاہر ہے کہ علامت اس بات کی کہ اب اسرائیل یا غاصب صہیونی حکومت کا کام تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ پروگرام انداز جہان سماعت فرما رہے تھے, اور اب ہم پیش کر رہے ہیں رمضان المبارک کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام صبح رمضان.
رمضان يا شهر الغفران, رمضان يا شهر الغفران.
سمن ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ہمیں امید ہے ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام آپ سامعین کی توجہ کا باعث بن رہا ہوگا.
قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے, ہم اس کے محافظ ہیں, ہم اس کے محافظ ہیں, دنیا کو بتانا ہے. کو سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے, کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے, بھٹکے ہوئے لوگوں کو, بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے.
قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, بتانا ہے. قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے,
یہ نور ہدایت ہے, ایمان کی پہچان ہے, یہ نور ہدایت ہے, ایمان کی پہچان ہے, یہ حق کا وظیفہ ہے, بخشش کا سامان ہے, جو حکم دیا اس نے, جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے.
قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے, ہم اس کے محافظ ہیں, ہم اس کے محافظ ہیں, دنیا کو بتانا ہے. پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن سنانا ہے.
اور سامعین, اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 29ویں دن کی دعا, اور اس دعا کا اردو ترجمہ.
سكام يوم أرحم الراحمين.
شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے. بارہ الہ اس مہینے میں مجھ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور اس مہینے میں مجھ کو توفیق اور حفاظت عطا کر اور میرے دل کو غلط خیالات کی تاریکیوں سے پاک کر دے اے بندگانِ ایمانی پر رحم کرنے والے. سمن ماہ مبارک رمضان کے 29ویں دن کی دعا کی مختصر توضیح اور تشریح کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا سید مظہر عباس نقوی صاحب کو. تو آئیے ان کی گفتگو سے فیضیاب ہوتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. رمضان المبارک کے 29ویں دن کی دعا اور بہت ہی مختصر توضیع و تشریح. آج کی دعا کا پہلا جملہ اللہم غشنی فیہ بالرحمت، پروردگار آج کے دن مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دے، اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. بڑا اہم جملہ ہے. دیکھیں اگر ہم توجہ کریں، اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ سزا دینے والا بھی ہے، اللہ امتحان لینے والا بھی ہے، لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ قرآن کی ہر سورہ کے شروع میں ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کے شروع میں پڑھوا رہا ہے کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی پڑھوا کر بتا رہا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، قہار بھی جبار سب کچھ ہوں، لیکن پہلے رحمان ہوں، پہلے رحیم ہوں. اگر رحمان اور رحیم نہ ہوتا تو تمہیں سالم وجود دے کر خلق نہ کرتا. اگر میں رحمان اور رحیم نہ ہوتا تو تمہیں عقل سلیم دے کر تمہیں خلق نہ کرتا. بس تم مجھ سے رحمت طلب کرتے رہو اور میرا شکر ادا کرتے رہو. آج کی دعا میں ہم خدا سے یہ طلب کر رہے ہیں کہ پروردگار ہم کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے، اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرما. اور قرآن مجید میں سورہ فاطر آیت نمبر 2 میں خود خدا فرما رہا ہے، مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَتٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. اللہ انسانوں کے لیے جب رحمت کا دروازہ کھول دے، انسانوں کے لیے جب بھی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اس کی رحمت کا کوئی روکنے والا نہیں ہے. یعنی جب اس کی رحمت آنا شروع ہو تو کوئی روک نہیں سکتا اس کو، اور جس کے لیے رحمت کو روک دے اس کو کوئی بھیجنے والا نہیں ہے کہ اس کو رحمت بھیج دی جائے. اگر روک دے خدا، یعنی اللہ کی رحمتوں کا احضار کرنا، اس کا شمار کرنا بالکل ناممکن ہے. اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے. اسی طریقے سے اللہ رحمان و رحیم ہے، اسی طریقے سے پاک پیغمبر اور یہ ذوات مقدسہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں. پاک پیغمبر کے لیے تو خود قرآن مجید میں خدا کہہ رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں، ومعدن الرحمت وخزان العلم. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کی معدن ہیں اور علم کے خزینہ دار ہیں. یعنی معدن الرحمت ہیں اور خزائن علم ہیں، علم کے خزینہ دار ہیں. ان سے وابستگی رحمت کو فراوان کرتی ہے، اللہ کی رحمت کو فراوان کرتی ہے، خود بھی رحمت. اگر یہ خزان العلم نہ ہو تو پھر سلونی کا دعویٰ نہ ہو. مولا کے سلونی کے دعوے سے ظاہر ہے کہ یہ خزان العلم ہے، علم کے خزینہ دار ہیں. اللہ کی رحمت دو قسم کی ہے، ایک رحمت عامہ، ایک رحمت خاصہ. رحمت عامہ ہر مومن، کافر، باشعور، بے شعور سب کو شامل حال ہے، جبکہ دوسری قسم رحمت خاصہ جو عطیہ پروردگار ہے،
جو فقط ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو با ایمان ہوں اور عبودیت کی منزل پر فائز ہوں، ان کو عطا کرتا ہے پروردگار۔ آج کی ہماری دعا کا اس دعا کا دوسرا جملہ ورزقنی فیہ التوفیق والعصمت، پروردگار مجھ کو نیکی کی توفیق عطا فرما اور برائی سے تحفظ عطا فرما، یعنی خدایا آج کے دن ہمیں اطاعت و بندگی کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق۔ اگر تیری توفیق میرے اللہ ہمارے شامل حال نہ ہو تو ہم بندگی نہ کر سکتے، بالکل کوئی بندگی نہیں کر سکتے اور نہ ہی گناہوں سے بچ سکیں تیری اگر توفیق شامل حال۔ لہذا کوشش کرنا ہمارا کام ہے پروردگار، توفیق کا شامل حال کرنا تیرا کام ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انسان کتنا ہی بلند کردار کیوں نہ ہو جائے اسے یہ احساس رہنا چاہیے کہ یہ بلندی رحمت الہی کا نتیجہ ہے، یہ جو بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ رحمت الہی کا نتیجہ ہیں۔ آج کی دعا کا تیسرا جملہ وطہر قلبی من غیاہب التہمات، وطہر قلبی من غیاہب التہمات، پروردگار میرے دل کو پاک کر دے تہمت تراشی سے، تہمت تراشی کی تاریکیوں سے میرے دل کو پاک کر دے۔ یہ غیاہب بہت زیادہ تاریکی اور بہت زیادہ ظلمت کو کہتے ہیں گے، اور تہمت کیا ہے؟ تہمت یعنی الزام، بہتان یعنی جھوٹا الزام، جھوٹا بہتان، جھوٹے الزام کو تہمت کہا جاتا ہے۔ آج کے دن میرے دل کو، آج کے دن میرے دل کو بہتان لگانے کی تاریکی سے پاک کر دے، نہ میں خالق پر اور نہ ہی مخلوق پر کسی قسم کا کوئی الزام نہ لگاؤں۔ خالق پر میں نے اس لیے کہا کہ بہت ساری باتیں کرنے کے لیے خالق پر بھی الزام، اللہ یہ تو نے کیا مثلا، اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں۔ تہمت یعنی کیا؟ ایسی چیز کی نسبت کسی کی طرف دینا، تہمت یعنی ایسی چیز کی نسبت کسی کی طرف دینا جو اس میں موجود نہ ہو، برائی کی۔ جیسے ہم کسی کو کہیں کہ فلاں بہت شرابی ہے اور در حقیقت وہ شراب پیتا ہی نہ ہو، یہ ہم نے اس پر تہمت لگائی، اور تہمت ایک بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ سامنے والے کی شخصیت اس تہمت کے ذریعے سے، غلط الزام لگانے سے مسخ ہو جاتی ہے۔ سامنے والے جس کے لیے ہم تہمت لگا رہے ہیں، جس پر کسی کو کہہ دیا شریف آدمی شراب پیتا ہے، اس کی شخصیت کو مسخ کر دیا، اسے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کی دعا کا چوتھا جملہ یا رحیمن بے عبادہ المؤمنین، اے اپنے مومن بندوں پر رحم کرنے والے، وہ رحیم ہے۔ ہم نے اس کی رحمت کا تذکرہ پہلے بھی کیا کہ وہ رحیم ہے، اس کے رحمت کا اور رحمان ہونے کا، رحیم ہونے کا تذکرہ ہم نے کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ لہذا مجھ سے طلب کرنا چاہیے کہ پروردگار ہم پر اپنی رحمتوں کے نزول کو اضافہ فرما، یعنی اس کے بندوں میں جو مومن ہوگا اس کو رحمت خاص اس کی شامل حال ہو۔ اچھا، اللہ خود مومن ہے، خدا کی ایک صفت کیا ہے؟ مومن۔ انسان بھی مومن، خدا بھی مومن۔ اگر مومن کا اطلاق انسان پر ہوگا، یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر مومن کا اطلاق انسان پر ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول اور اس کے وسیع اوصیا اور آسمانی احکام کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے وہ مومن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر اس کا اگر مومن ہونے کا اطلاق ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ظلم و جور کا قطعاً کوئی اندیشہ اور خدشہ نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، جیسا کہ خود امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، خداوند عالم کا نام مومن اس لیے ہے کہ اس کے اطاعت گزار بندے اس کے عذاب سے مامون و بے خطر ہیں، محفوظ ہیں۔ لہذا مومن جو ان تمام احکامات کی تصدیق کرتا ہو، اور اللہ مومن اس لیے کہ اس سے ظلم و جور وجود میں نہیں آ سکتا، اس کا اندیشہ بھی نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں سب اس سے محفوظ ہیں۔ اور امام کا فرمان بھی آپ کے سامنے کہ اللہ اطاعت گزار بندے کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، معمون رکھتا ہے، اس لیے مومن ہے۔ خداوند عالم مومنین کو قرآن مجید میں بشارت دے رہا ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا، اور مومنین کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ تو مومنین کے لیے بشارت ہمیں جگہ جگہ مل رہی ہے جناب، بہت سی آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں گی، ان میں یہ آیات موجود ہیں کہ جو بشارت دی جا رہی ہے۔ پروردگار بحق محمد اور اہل بیت محمد ہم سب کو سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرما۔
سامعین، یہ تھے پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا سید مظہر عباس نقوی، جو ماہ مبارک رمضان کے 29ویں دن کی دعا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں پیش کیا جانے والا یہ خصوصی پروگرام آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنا ہوگا اور آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ رمضان المبارک کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام صبح رمضان سماعت فرما رہے تھے. سامعین آپ ہماری یہ نشریات اس وقت میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahtv.ir. اور سامعین آپ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ, اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے, اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. آج کا پروگرام ماضی میں 22 اردی بہشت, 29 رمضان المبارک اور 12 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. انتیس رمضان المبارک سن 807 ہجری قمری کو مصری فقی خطیب اور مورخ ابن فرات کا قاہرہ میں انتقال ہوا. وہ اسی شہر میں سن 735 ہجری قمری میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی جوانی سے ہی علم کی جستجو شروع کر دی. انہیں تاریخ میں بے حد دلچسپی تھی, اسی لیے ہمیشہ تاریخی مسائل کو قلم بند کرنے میں مصروف رہے. اسی حوالے سے انہوں نے کتاب تاریخ الدول والملوک تصنیف کی جو تاریخ ابن فرات کے نام سے بھی معروف ہے. انہوں نے اپنی اس کتاب میں 6 سے 8 صدی ہجری تک کے حالات و واقعات کو لکھا ہے. ابن فرات نے اپنی کتاب تاریخ میں برسوں کے اعتبار سے حالات و واقعات کو قلم بند کیا ہے, اور ہر سال کے اختتام پر بڑی شخصیات کی تاریخ وفات کا اضافہ کیا ہے. بارہ مئی سن 1718 عیسوی کو اردو کی پہلی مطبوعہ کتاب کے مصنف جان جوشو کیٹلر کا انتقال ہوا. جان جوشو کیٹلر جرمنی کے شہر ایل بینگ میں 25 دسمبر 1659 کو پیدا ہوئے. وہ مختلف شہروں میں ملازمتیں کرتے ہوئے 1682 میں ایمسٹرڈم پہنچے, جہاں انہوں نے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی, اور اسی ملازمت کے سلسلے میں وہ ہندوستان گئے. وہ ترقی کرتے کرتے سن 1700 میں آگرے کی فیکٹری کے اور پھر 1710 میں سورت کی فیکٹری کے ڈائریکٹر ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے ہندوستان میں سفارتکاری کے فرائض بھی انجام دیے, اور وہ شاہ عالم بہادر شاہ اور جہاندار شاہ کے درباروں سے بھی وابستہ رہے. انہوں نے اردو لغت اور قواعد سے متعلق ایک کتاب تحریر کی. یہ کتاب اردو کی پہلی مطبوعہ کتاب شمار ہوتی ہے. اس کتاب میں فارسی زبان کے قواعد بھی تحریر ہیں. اس کتاب کا ایک نسخہ ہالینڈ کے شہر ہیگ کے رائل آرکائیو میں موجود ہے. بارہ مئی سن 1820 کو نرسنگ کے شعبے کی بانی فلورینس نائٹنگل فلورینس شہر میں پیدا ہوئیں. انہوں نے اپنی جوانی کے ایام برطانیہ میں گزارے, اور اپنا زیادہ تر وقت مختلف بیماریوں اور مریضوں کی تیمارداری کے طریقے کے سلسلے میں مطالعہ کرتے ہوئے گزارا. نائٹنگل کو جنگ کریمہ کے دوران نرسنگ اور زخمی فوجیوں کی نگہداشت کے لیے محاذ جنگ پر بھیجا گیا۔ انہوں نے انتہائی بے لوس خدمات انجام دیں۔ وہ رات کے وقت ایک چراغ لے کر میدان میں جاتی تھیں اور زخمیوں کو دوسرے امدادی کارکنوں کی مدد سے نگہداشت کے مقامات پر منتقل اور پھر ان کا علاج معالجہ کرتی تھیں۔ اس بنا پر وہ چراغ والی خاتون کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ انہیں ایک مثالی نرس قرار دیا جاتا ہے۔ 1910 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بارہ مئی 1938 عیسوی کو اردو کے مشہور ادیب مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی کا انتقال ہوا۔ وہ 1875 میں نجیب آباد ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ لاہور میں سکونت اختیار کرنے کے بعد وہ دیال سنگھ کالج میں پروفیسر مقرر ہوئے۔ مولانا اکبر شاہ کو تاریخ کا خاص ذوق تھا۔ ان کی تصنیفات میں آئینہ حقیقت نما، معیار العلماء، نظام سلطنت اور تاریخ اسلام قابل ذکر ہیں۔ 12 مئی 1938 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ بارہ مئی 1910 عیسوی کو معروف ماہر طبیعیات اور وٹامن کی ساخت کی دریافت کرنے والی خاتون سائنسدان ڈوروتھی کراؤفورٹ ہاچکن قاہرہ میں پیدا ہوئیں۔ ان کا شمار طبعیات کے میدان میں تاریخ کی بزرگ شخصیات میں ہوتا ہے۔ ہاچکن کو بائیو کیمسٹری میں اہم مواد کی ساخت کے تعین کے لیے ایکس ریز سے استفادہ کرنے کی وجہ سے عالمی شہرت حاصل ہوئی اور 1964 میں ان کو طبعیات کا نوبل انعام ملا۔ سوویت یونین کی طرف سے بھی سائنسی خدمات کے اعتراف میں ان کو لومونوسوف نامی سونے کا تمغہ حاصل ہوا تھا۔ 29 جولائی 1994 عیسوی کو ڈوروتھی کراؤفورٹ ہاچکن کا انتقال ہو گیا۔ بائیس اردی بہشت 1364 ہجری شمسی کو دارالحکومت تہران کے ناصر خسرو روڈ پر بم کا دھماکہ ہوا جس میں دسیوں افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ اسلامی نظام کو کمزور کرنے اور ایران میں بدامنی ظاہر کرنے کے لیے انقلاب مخالف دہشت گرد گروہوں اور منافقین نے اپنی دہشت گردانہ کاروائیاں جاری رکھتے ہوئے اس بار تہران کے وسطی اور بھیڑ بھاڑ والے علاقے ناصر خسرو روڈ پر بم کا دھماکہ کیا۔ 50 پاؤنڈ ٹی این ٹی مواد سے کیے گئے اس بھیانک دھماکے میں ایک دو منزلہ عمارت اور کپڑوں کے ایک کارخانے میں آگ لگ گئی۔ نیز یہ دونوں عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ اس بم دھماکے میں 9 ایرانی شہری شہید اور 45 زخمی ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.